الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، اللہ جل شانہ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور محض اپنے فضل و کرم سے اس میں ہمیں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اور تراویح کے اندر قرآن شریف سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی، دعائیں کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، اور بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. اس نعمت کے ملنے پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لہذا کرنا چاہیے، اور اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے میں ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور ان پر استغفار کرنا چاہیے. بس ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم استغفار کریں، تو کم از کم تین باتوں کی نیت کر لیا کریں کہ ہم تین باتوں سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور مغفرت مانگ رہے ہیں. معافی اور مغفرت ایک ہی چیز ہے. نمبر ایک، بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنے بھی کبیرہ و صغیرہ گناہ مجھ سے ہوئے، جتنے بھی ظاہر و باطن کے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، میں ان سب کی یا اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں. دوسرے نمبر دو، بالغ ہونے سے لے کر اب تک، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک، جتنی ان گنت اور بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی اور عطا فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ عطا فرمائیں گے، ان کا شکر مجھ پر واجب ہے، اور نہ صرف شکر واجب ہے بلکہ ان کا حق بھی مجھ پر واجب ہے. اور تمام نعمتوں کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرے اور نافرمانی سے بچے. ہر نعمت کا یہ عام شکر ہے، یا اللہ اس میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، آپ کی نعمتیں کھائیں اور آپ کی نافرمانی کی، آپ کی نعمتیں استعمال کیں اور غیروں نے گنگائے، یا اللہ میں اس پر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے. نمبر تین، اللہ پاک نے جہاں اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا وہاں اس ایمان کے کچھ تقاضوں پر بھی اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائی. رمضان شریف میں بھی، رمضان سے پہلے بھی، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. تو بالغ ہونے سے لے کر اب تک اللہ پاک نے اپنے فضل سے بہت سے نیک کاموں کی بھی توفیق عطا فرمائی، جو محض اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل تھا، مہربانی تھی، عنایت تھی. وہ اگر توفیق نہ دے دے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے چاہتے ہیں کہ یہ میری عبادت کرے اور میرا ذکر کرے، میرا نام لے، میری فرما برداری کرے، میری نافرمانی سے بچے، تو پہلے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، پھر بندہ یہ کام کرتا ہے. تو نہ گناہوں سے بچنے میں ہمارا کوئی کمال ہے، نہ کسی نیک کام کرنے میں ہمارا کوئی کمال ہے، پھر بڑائی کس بات کی؟ بڑائی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سب کچھ ان کے فضل پر موقوف ہے. تو ما توفیقی الا باللہ. تو اللہ پاک نے ایمان بھی اپنے فضل سے عطا فرمایا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبر تک اس کو لے جانے کی توفیق عطا فرمایا کہ ہمارا ایمان قبر تک سے سلامت چلا جائے، بس پھر بیڑا پائے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ایمان کے مطابق پھر بہت سے اعمال کی بھی اللہ اپنے توفیق عطا فرمائی، بہت سے گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. لیکن نہ میں آپ کی عبادت کا اور نیک اعمال کی توفیق ملنے کا پورا حق ادا کر سکا، اور گناہوں سے جس طرح واقعتا بچنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں بچ سکا. بچنے میں میری طرف سے کوتاہیاں ہوئیں، بلکہ بعض مرتبہ گناہوں کا بھی ارتکاب ہو گیا، اور نیک اعمال بھی میں نے بڑے ہی غفلت کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ ادا کیے. نہ ان میں خشوع تھا، نہ ان میں خضوع تھا، نہ اس میں جیسی توجہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے تھی وہ تھی. بس جو بھی عبادت یا اللہ میں نے کی، میری طرف سے وہ لنگڑی لولی اور اندھی کہانی تھی، میری طرف سے اس کا کوئی صحیح حق ادا نہیں ہو سکا. میں یا اللہ اس پر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میری اس کوتاہی کو بھی درگزر کر دیجئے، اور اس کی وجہ سے مجھے آئندہ نیک اعمال کی توفیق سے محروم نہ فرمائیے. یہ تین باتوں سے کم از کم آدمی کو استغفار کرنا چاہیے. جب بھی استغفار کی تسبیح پڑھے تو پہلے ان تین باتوں کا استحضار کر لے اور نیت کر لے کہ اللہ میں ان تین باتوں سے استغفار کرتا ہوں، پھر استغفار کی تسبیح پڑھیں. یا ویسی دعا کے دعا میں جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور مغفرت طلب کریں اور استغفار کریں، تو ان تھوڑا سا ان تین باتوں کو ذہن میں مستحضر کر لیا کریں. اور اس کے علاوہ بھی ما انت عالم بھی منی سبحان اللہ, اور یا اللہ جو کچھ آپ میرے اندر, میرے اعمال کے اندر, میرے اخلاق کے اندر, میرے ظاہر کے اندر, میرے باطن کے اندر, آپ جو کچھ بھی اپنی منشا کے خلاف محسوس فرماتے ہیں, میں ان سے بھی آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. صفا مروہ کے درمیان ملین اخضرین میں ایک دعا تو بہت ہی مشہور و معروف ہے جو تمام زائرین عام طور پر مانگتے ہیں, اور وہ یہ ہے رب اغفر ورحم انت اعز الاکرم. رب اغفر ورحم, اے میرے رب میری مغفرت فرما اور رحم فرما. انت اعز الاکرم, آپ سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے بڑھ کر کریم ہیں. اور ایک اور بھی دعا ہے جو اسی طرح کی ہے, لیکن وہ زیادہ عام طور پر مشہور و معروف نہیں ہے, مگر ہے بڑی عجیب عجیب و غریب اور بڑی والیانہ. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم. اللہ, اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما. وتجاوز عما تعلم, اور جتنی کوتاہیاں, جتنے گناہ, جتنی خامیاں, جتنی کمزوریاں, جتنی غفلتیں, جتنی لاپرواہیاں میری ذات کے اندر پائی جاتی ہیں, ان سے بھی درگزر فرما. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم فإنک تعلم ما لا اعلم. اللہ, اس لیے کہ میری ان ساری کوتاہیوں کو آپ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. جب آپ جانتے ہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری ساری کوتاہیاں آپ کے علم میں ہیں. جو میں نہیں جانتا وہ بھی آپ کو معلوم ہے, میں جانتا ہوں وہ بھی آپ کو معلوم ہے, لہذا ساری ہی میری کوتاہیوں کو آپ درگزر فرما دیں. کبھی کبھی یہ بھی مانگ لیا کر. بہرحال جب بھی استغفار کرنا ہو تو یہ کریں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف میں نعمتیں عطا فرمائی, دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائی, دینی نعمتیں بھی عطا فرمائی, رمضان شریف کی ہم قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, مجھ سے ان کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا, لہذا میں آپ سے استغفار کرتا ہوں. بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے, سارا سال اس کا سلامتی سے گزر جائے. اب سارا سال سلامتی سے گزر جائے, بس یہ نعمت ہمیں چاہیے. لہذا اب رمضان شریف گزرنے کے بعد ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے تاکہ وہ اس بشارت کا مصداق ہو جائے. یا اللہ, جیسے رمضان آپ نے ہمارا صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزروا دیا, روزے بھی رکھوا دیے, تراویح بھی پڑھوا دیے, ساری نعمتیں عطا فرما دی, کون سی نعمت ایسی تھی جو ہمیں نہ ملی ہو؟ ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا, جو محض اس کا فضل ہی فضل ہے, وہ کرم ہی کرم ہے. یا اللہ, باقی آنے والا سال بھی ہمارا عافیت سے گزرے, سلامتی سے گزرے. اور عافیت و سلامتی سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے. جیسے کچھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق ملی, اور عبادت کی بھی توفیق ملی, گناہوں سے بچنے کی توفیق ملی, اب اس سے بڑھ کر توفیق ملے, تو اس کے لیے دعا تو کرنی ہی چاہیے. دعا تو ایسی ہے کہ بس بندہ ہر دم ہر وقت اس کا محتاج ہے. دعا تو ایسی اہم چیز ہے کہ بندہ ہر وقت ہر دم اس کا محتاج ہے اور ہر شے میں محتاج ہے, بس دعا تو کرتا ہی رہے. لہذا دعا تو ہمیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ, جس طرح رمضان شریف خیریت سے گزر گیا, اب ہمیں حدیث شریف کے مطابق یہ فضیلت بھی اپنے فضل سے دے دیجیے کہ آنے والا سال بھی ہمارا عافیت سے گزرے, سلامتی سے گزرے. اور ساتھ ساتھ پھر کچھ کرنا بھی پڑے گا. دعا کے ساتھ ساتھ ہمت اور کوشش کرنا بھی ضروری ہے. سری کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں جہاں دعا کا حکم دیا ہے, وہاں محنت اور کوشش کا بھی حکم دیا ہے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، اپنے قریب آنے کے، اپنے نزدیک آنے کے، اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے طریقے اور راستے کہ میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کوشش پہلے فرمایا اللہ پاک نے، پہلے کوشش کرو پھر ہماری مدد دیکھو، پہلے کوشش کرو پھر ہماری نصرت دیکھو. ہماری مدد جب ہوگی جب تم کوشش کرو گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات و مواعظ میں اس کی ایک بہت ہی پیاری مثال دیتے ہیں، اور اس مثال کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اول تاخیر اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتے ہیں. ہماری جو کوشش ہوگی وہ بھی انہیں کی مدد سے ہوگی، پھر اس کو جو کچھ عطا فرمائیں گے وہ بھی انہیں کی فضل سے ہوگا. یہ ہے اس کا حاصل. فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی جیسے کہ جب کوئی بچہ شروع شروع چلنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ اس کو چلنا سکھاتے ہیں، اور اس کو ذرا سا اپنے سے فاصلے پر کھڑا کرتے ہیں، اس کے لیے آؤ. اب وہ بیچارہ چلنا جانتا نہیں، وہ کبھی ایک پاؤں رکھتا ہے تو گرنے لگتا ہے، پھر دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے تو پھر گرنے لگتا ہے، اور جب سچ مچ گرنے لگتا ہے تو ماں باپ اسے پکڑ کے ایک دم تھام. بس ایسی ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہمیں کوشش کرو محنت کرو، مگر ہماری کوشش کیا اور ہم کیا؟ ہم تو اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہیں، نہ صحیح معنی میں ہم کوشش کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب کوشش بچہ کرتا ہے اور اس طریقے سے چلتا ہے ساری عمر چلتا ہے، لیکن پہلے اسے قدم اٹھانا ضروری ہے. وہی ماں باپ کہتے ہیں اٹھا بھائی، تو وہ انہیں کہنے پر ہمت کرتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے، اور پھر جب گرنے لگتا ہے تو پہلے ہی اللہ پاک اس کو تھام لیتے ہیں، اب ماں باپ اس کو تھام لیتے ہیں. تو بس ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ بس کوشش کرو جتنی بھی کوشش ہے، ہمت کرو جتنی بھی ہمت ہے، بس پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. لہذا دعا کے ساتھ ساتھ بھی محنت بھی ضروری ہے، اور وہ محنت بھی ایسی ہے کہ 100% ہمارے اختیار میں، 100% ہمارے اختیار میں. اس محنت کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا 100% ہمارے اختیار میں. تو جو چیز اختیار میں ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے، جو طاقت سے باہر ہوتی ہے وہی مشکل ہوتی ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کھانا کھانا کوئی مشکل ہے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، سب کہیں گے اس کے تو بچپن سے ماہر ہیں، قورمہ لیاؤ، بریانی لے آؤ، ابھی دکھاتے ہیں. تو کھانے کے سارے ماہر بیٹھے ہیں، سب اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں کھانے کے. وہی اختیار میں، اس لیے آسان. پانی پینا کچھ مشکل ہے؟ کہتے ہیں ابھی لے آؤ 10 گلاس پی لیں گے، اور روز کا ہونا چاہیے. جیسے رمضان میں جگ لگایا تھا نا منہ سے، سب کے لیے آسان. تو جو اختیاری کام ہوتے ہیں سب آسان ہوتے ہیں. یہ اعمال جو اس وقت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جن پر نہ صرف سارے سال کی سلامتی موقوف ہے، ساری زندگی کی سلامتی ہے. ساری زندگی انشاءاللہ سلامتی رہے گی، عافیت رہے گی، راحت رہے گی، سکون رہے گا، چین رہے گا، عزت ملے گی، عافیت ملے گی، مدد ملے گی، حیات طیبہ نصیب ہوگی. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ لیکن ہمت کرنی پڑے. اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ رمضان شریف کے بعد وہ چند اعمال بیان کر دیے جائیں جن کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ سارا سال سلامتی سے گزرے گا، بلکہ اگر ان پر ہمیشہ عمل رہا ساری زندگی عافیت میں گزرے. تو دعا اور ہمت اس کے لیے ضروری ہے. دعا اور ہمت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو دعا اور ہمت ساری طریقت کا خلاصہ بیان فرمایا. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری طریقت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، دعا اور ہمت. پھر فرمایا ان دونوں کا بھی خلاصہ ہے، اللہ کہ دعا اور ہمت کا بھی خلاصہ بتاتا ہوں، وہ ہے ہمت، ہمت کوشش. فرمایا کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر ہمت کرے گا تو دعا کرے گا، بغیر ہمت کے دعا کیسے کرے گا؟ تو ساری طریقے تو خلاصہ لب لباب ہے، محنت اور کوشش، چاہے ناقص ہو، چاہے اس چھوٹے سے بچے کی جیسی ہمت طاقت ہو، لیکن دروازہ اسی سے کھلے گا. بولے جہاں جاہد و اللہ پاک نے فرما دیا، لنا جہنم میں اس کے بعد فرمایا. لہذا ہم سب وہ لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ بھائی ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے حاصل نہ ہوگا. یہاں آپ کو وہ قصہ بھی سنا دو، ہدی ہوگا، پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا. یعنی یہاں پر کاہل آدمی کا کام نہیں ہے بھائی، کاہل، سست، غافل، لاپرواہ آدمیوں کا کام نہیں ہے. وہ تو نہ دنیا حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت حاصل کر سکتا ہے. غفلت، سستی، کاہلی، لاپرواہی آج کل 90% لوگوں کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ 10 سال پہلے جانتے آج بھی وہیں، اور میں کہہ دیتا ہوں کہ 40 سال کے بعد بھی وہیں رہیں گے. اس لیے کہ جو شرط ہے وہ تو پوری نہیں کرتا بھائی. اللہ پاک نے تو والذین جاہدوا فرمایا ہے، سارا قرآن شریف اسی سے بھرا ہوا ہے. کوشش کرو، محنت کرو، دنیا حاصل کرنی ہے تو محنت کرو، دین حاصل کرنا ہے تو محنت کرو. جو محنت کرتا ہے وہی دین حاصل کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہی بامل بڑھتا ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں دو عہدیوں کا ذکر فرمایا. عہدی کہتے ہیں انتہائی سست کاہل آدمی کو. تو یہ واقعی ہے، واقعی اپنی مثالیں ہوئی ہیں کہ کسی درخت کے نیچے دو عہدی پڑے تھے، اور وہ بیر کا درخت تھا جس کے سائے میں دونوں لیٹے ہوئے تھے. دونوں آپس میں دوست ہوں گے، تو ان میں سے ایک عہدی نے کسی دوسرے تیسرے شخص کو دیکھا کہ جو اپنے گھوڑے پر بیٹھے وہاں سے جا رہا تھا، کہیں سفر میں جا رہا ہوں بےچارا. تو یہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا عہدی، اس نے اس کو آواز دے کر بولا، ارے فلانے ذرا یہاں آ، مجھے ایک ضروری بات کہنی. آدمی نے چلا کر یہ بات کہی، تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا جا رہا تھا اس نے سنی تو سمجھا بھائی کوئی ضروری بات ہوگی. چلو اس نے بےچارے نے اپنا راستہ چھوڑا اور گھوڑا گھما کر کے اپنے گھوڑے پر اسے قریب آیا. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس میں ہمیں کیا بات ہے، کیا کیا کہہ رہے ہیں یار؟ وہ اتنی اہم بات ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نہیں بتائی جا سکتی. ذرا نیچے اتر کر یہیں بتا دیں. ارے نہیں بھائی، وہ بات ہی ایسی ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کیسے بتاؤں، وہ تو تجھے قریب آ کر ہی بتانی ہے مجھے. بہت ہی کوئی اہم ضروری بات ہوگی جو یہ مجھے قریب بلا رہا ہے. بےچارا گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس آیا تو کھڑے ہو کر پوچھنا، ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہیں یار؟ تو سمجھتا نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے. وہ کھڑے کھڑے میں کیسے کہہ دوں؟ تو ذرا اپنا کان میرے منہ کے پاس لا، میں اس میں کہوں گا. بتائیے جی کیا اہم بات ہے. تو آخر وہ کرتا کیا نہ کرتا، اتر گھوڑے سے اتر تو گیا تھا، وہ نیچے ہی بیٹھ گیا. اس نے ہم بتا کیا تھا تو کہنے لگا، یار یہ میرے سینے پہ جو بیر پڑا ہے نا، ذرا اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اسے بڑا تیش آیا، میں کمبخت مردود، تو نے مجھے بنا پریشان کیا، اچھا خاصا میرا وقت ضائع کر دیا. مجھے تو فلاں جگہ جانا تھا، بڑا ضروری کام تھا، کمبخت تو نے میرا کیوں وقت ضائع کر دیا؟ یہ تیرا یار برابر میں لیٹا ہوا، اس سے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم یہ اٹھا کے تیرے منہ میں بیر ڈال دے تو تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے؟ چلو تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے تو کم از کم یہ تیرا یار تو برابر میں لیٹا ہوا تھا، اس سے کہتا کہ یار بیر میرے منہ میں ڈال دے، مجھے کیوں اتنی دور سے تو نے بلایا؟ انہوں نے کہا اس کا نام مت لے بھائی، یہ تو میرا ہی بابا ہے. کل اس کے کل ایک کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا، تو میں اس سے کہتا یار ہٹا دے ہٹا دے، اس نے تو کتا تو ہٹایا نہیں، بیر کیا ڈالے گا. حضرت فرماتے ہیں بھائی عہدیوں کا تو یہ حال ہے، تو بھائی جو عہدی ہوگا اللہ کے راستے میں تو بھائی وہ یاد رکھے، اسے کچھ ملنا مشکل ہے. یہاں عہدی ہونے کا کام نہیں ہے، یہاں پر چست ہونے کا کام ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنا لازم ہے. حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کچھ کوئی اپنے اصلاحی خط کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت سستی بہت ہے، حضرت سستی بہت ہے، پہلی بہت ہے، تو حضرت میں ایک ہی جواب لکھتا ہوں، سستی کا علاج چستی ہے. کوئی چستی ہم سب کے اندر موجود ہے، یہ بھی نہیں کہ موجود نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں ہے، سستی پر عمل پیرا ہے. تو بھائی میں نے بتا دیا کہ چاہے 10 سال گزر جائیں، چاہے 20 سال گزر جائیں، چاہے 50 سال گزر جائیں، اس سستی کے ساتھ تو آدمی جہاں تھا وہیں رہے گا. تو یہ جو باتیں میں آگے بیان کرنے والا ہوں، اس کے لیے چستی چاہیے، ہمت چاہیے، کوشش چاہیے. آپ آج کوشش کرو گے، آج اسے آپ کے اندر یہ باتیں عمل میں آنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور جب اختیار میں تو کیوں نہیں آئیں گے، جیسے کھانا پینا ہمارے اختیار میں اور یہ آسان ہے، اور کھا پی کر کے ہم جسمانی توانائی روزانہ حاصل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے روحانی توانائی بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے روح کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے باطن کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے باطن کا تزکیہ کر سکتے ہیں. ان باتوں سے یہ سب کچھ حاصل ہوگا، تو جس سے صحت روحانی انشاءاللہ حاصل ہوگی، اور جب یہ حاصل ہوگی تو بھی عافیت بھی حاصل ہوگی، سلامتی بھی حاصل ہوگی. جیسے رمضان سلامتی سے گزرا، سال بھی سلامتی سے گزرے گا، اور جب سال رمضان سلامتی سے گزرے گا تو زندگی بھی اسی طرح عافیت سے گزرے گی. اسی کو شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ دل پامال ہو یہ عزیز کا پیمانہ بھر جائے. سبحان یہ دل پامال ہو یہ عزیز کا پیمانہ بھر جائے، مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے، مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. اصل سے پی کر آئے ہیں، اب تک مست رہنا. فضل سے اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئے ہیں دنیا میں. ہر صاحب ایمان کے دل میں جب ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، یہ ازل سے اللہ پاک نے دے کر بھیجا ہے، ازل سے لے کر آئے ہیں، ابد تک مست رہنا ہے، ان کی محبت میں سرشار رہنا ہے. نہیں یہ وہ نشہ جو ترشی غم سے اتر جائے، کہ دنیا کی تکالیف اس نعمت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتی. ازل سے پی کر آئے ہیں، اب تک مست رہنا ہے. نہیں یہ وہ نشہ جو ترشی غم سے اتر جائے، اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت آئے ہیں. اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا، کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائے. اللہ، بس یہ ہے ہمت اس کا نام. بس میں اب آپ کو راضی کر کے چھوڑوں. آرزوئے خون ہو یا حضرت پامال ہو، اب تیرے دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے. آرزوئے خون ہو یا حضرت پامال ہو، اب تیرے دل کو تیرے خاطر بنانا ہے. کوئی ہمت اس کا خلاصہ ہے، ہمت کرو. اب سب سے پہلا عمل جو ہم سب کو اختیار کرنا ہے، اور جو سارے قرآن و حدیث کا خلاصہ اور لب لباب ہے، اور رمضان شریف کے روزوں کی فرض کرنے کی حکمت بھی اللہ پاک نے وہی بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے تقوی. کہ ہم سب تقوی اختیار کریں. اور سارا قرآن شریف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور ان المتقین فی جنات النعیم سے بھرا ہوا ہے. سارے قرآن شریف میں تقوی کی فضیلت ہے، تقوی کی فضیلت بیان ہوئی. تو پہلا کام یہ ہے کہ بھائی رمضان شریف کے روزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب تقوی کیسے کہتے ہیں، بس یہ سمجھ لو، پھر اس کا اختیار کرنا ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ. تو تقوی کے دو معنی آتے ہیں، ایک ڈرنا اور ایک بچنا. تقوی کے معنی آتے ہیں ڈرنا، تو اس کے معنی آتے ہیں بچنا. اللہ تعالیٰ تھانی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہر بات میں ان کی حکیمانہ اندازی سامنے آتا ہے. فرماتے ہیں ان دونوں معنی میں بھی بچنا اصل ہے، ڈرنا اس کا ذریعہ ہے. اب ڈرنے اور بچنے میں پہلے میں ایک مثال دے دوں، پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی اور حقیقت. دیکھو سانپ سے ہر آدمی ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟ کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں، اگر یہاں پہ ابھی ایک اصلی سانپ پھینک دے بیٹھے ہوں گے اس طرح سب سکون سے، ابھی بھگدڑ مچ جائے گی. تو کیا کہ سانپ سانپ، یہ کیا ہے؟ یہ ڈر ہے اسے، سانپ کا ڈر ہے کہیں ڈس نہ لے. اور ڈر کی وجہ سے تو سانپ سے بچ رہے ہیں، کہ جیسے کسی نے کہا کوئی یہاں سانپ آ گیا تو ایک دم سب کو ڈر لگ جائے گا. اور ڈرتے کیا ہوگا؟ سب اپنی جان بچانا شروع کریں گے، کوئی ایسا نہ ہو سانپ میرے ڈس لے، کوئی سانپ میرے نہ ڈس لے. تو ڈرنا تو سانپ کی وجہ سے تھا، اصل چیز ہے اس سے بچنا. تو اللہ تعالی سے ڈرنا یہ بھی تقویٰ ہے، اور نافرمانی سے بچنا یہ اصل تقویٰ ہے. اور نافرمانی دو ہے اللہ تعالیٰ کی، بس اور کچھ نہیں. جو کچھ کرنے کا حکم دیا بس کرے جاؤ، کوتاہی مت کرو، ورنہ معافی مانگو. گناہوں سے ہمیشہ بچو اور بچتے ہی رہو، بچنے کی کوشش میں لگے رہو، غلطی ہو جائے معافی مانگو. یہ ہے تقویٰ. تو یہ تو مشکل ہے، مشکل نہیں، ہمارے اختیار میں. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا ہمارے اختیار میں، اگر ہمارے اختیار میں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ حکم ہی نہ دیتے. جتنے بھی اللہ پاک نے احکام دیے ہیں، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے مندوب ہو، چاہے اس سے بھی نیچے کا درجہ جائز المباح ہو، اور چاہے وہ حرام ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہو، ناجائز ہو، گناہ صغیرہ ہو، مکروہ تنزیہی ہو، خلاف اولا ہو، ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھتے ہوئے، ہر ایک کو اس کے درجے میں سمجھتے ہوئے، بس جو حکم دیں بجا لاؤ، جس سے منع کر دیں بچ جاؤ. اس کا نام ہے وہی تقویٰ. روزے رکھنے کا مقصد بھی دیکھو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا تو صبح شام تک حلال چیزوں سے ہی بچنا واجب ہو گیا. کھانے حلال تھا روزے رکھنے کے بعد کھانا حرام، پینا حلال تھا روزہ رکھنے کے بعد پینا حرام. تو جو جائز چیزیں تھیں حلال تھی وہ بھی روزے کے اندر حرام. تو جو حرام تھی وہ تو پہلے سے پہلے ہی حرام تھی، اب تو اور زیادہ حرام، جس سے گناہ. سارے مہینے اللہ پاک نے اس کی مشق کرائی ہے، جس کا نام ہے بچنا. روزہ رکھو تو کھانے سے بچو، پینے سے بچو، اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ان سے بچو، اور خاص طور سے گناہوں سے بچو. صبح شام تک یہی مشق کرائی، پھر رات کو تراویح کی اضافی عبادت کروا کر کے مزید اللہ پاک نے اس میں قوت پیدا فرمائی تاکہ اور زیادہ تقویٰ مضبوط ہو. تراویح پڑھنا بھی تقویٰ میں داخل تھا، روزہ بھی تقویٰ میں داخل تھا، سارے نیک اعمال تقویٰ میں داخل تھے ہیں، اور سارے گناہوں سے بچنا بھی تقوی میں داخل تھا رہے. بھائی تقوی تو اس ڈرنے اور بچنے کا نام ہے، اور اصل چیز ہے بچنا. لہذا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈر نہیں لگتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا غلبہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور نافرمانی سے بچتا ہے، تو اعلیٰ درجے کا متقی. کیونکہ اصل چیزیں بچنا، بچنا اس کے اندر پایا جا رہا ہے. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا نہیں ہے، فرما برداری کرتا نہیں ہے، جیسے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی ایک قسم یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہنچ گئے، اب ہمیں ضرورت نہیں نماز نماز کی. یہ کچے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، ہم تو پکے ہیں، ہم تو پہنچ گئے، لہذا ہمیں ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی اور اب گناہ چھوڑنے کی. تو ایسے بہت سے جاہل پیر ہوتے ہیں جو نہ نماز پڑھائے نہ کچھ کرے اور بھنگ بودا پیے, اور ان سے گوئی کیا کر ارے ہم پہنچ گئے. حضرت حامد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم تو پہنچ گئے, اب ہمیں ضرورت ہی نماز روزے کی. فرمایا ہاں پہنچ گئے, جہنم میں پہنچ گئے, ہاں پہنچ گئے مگر جہنم میں پہنچ گئے. یہ تو تقوی تھوڑی. لہٰذا جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور فرما برداری کرتا ہے, نہیں, یہ تو جھوٹا ہے, اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. جتنا متقی ہوتا ہے اتنے گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے, جتنا بڑا متقی ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنے والا ہوتا ہے. تو پہلا کام یہ ہے بھائی سمجھ کہ ہم کو تقوی اختیار کرنا ہے, ظاہر میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے, باطن میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے, گھر میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے, مسجد میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے, دکان پر بھی تقوی اختیار کرنا ہے, نوکری میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے, جہاں بھی ہوں بس متقی بن کر کے. جتنا کسی کا تقوی اعلیٰ درجے کا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا. اور قرآن و حدیث میں جتنے بھی فضائل آئے ہیں زیادہ تر وہ تقوی کے آئے ہیں. جنت میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دینے کا ذکر کیا, عام طور پر متقیوں کے لیے ان کو اس کو بیان فرمایا. بس سارے دین کا خلاصہ بس تقوی ہی ہے. تو پہلی بات یہ جو ہمیں اختیار کرنی ہے. نمبر دو, اب اسی تقوی کی تشریح آئے گی. اب آگے جتنے بھی اعمال آئیں گے وہ اسی کی تشریح ہوں گے, کیونکہ وہ سب تقوی میں داخل ہیں ساری چیزیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عام مسلمان بھی پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کر رہے تھے. اس لیے دیکھا آپ نے رمضان شریف شروع ہوتے ہی مسجد نمازیوں سے بھر گئی تھی, اور چونکہ اس رمضان میں دوسرے دن جمعہ آ گیا تھا تو ہماری یہ مسجد بھی اتفاق سے چھوٹی پڑ گئی, کیونکہ ان کے چاروں طرف کی گیلریاں اور یہ نیچے کا زمین کا حصہ اور طے خانہ سارا کا سارا ماشاء اللہ بن گیا. مسجد سے باہر بھی صفے بھری, جیسے آخری جمعے میں بھری تھی اور عید کی نماز میں بھری تھی. تو یہ جو لہر آئی تھی نماز کی پابندی کرنے کی, جمعہ پابندی سے پڑھنے کی, یہ رمضان شریف کی برکت تھی. اب کہاں گئی وہ؟ اس لیے کہ رمضان شریف چلا گیا, اور رمضان شریف کی وہ برکت جو رمضان شریف لایا تھا اور دے کر گیا تھا وہ ہم نے بھولا دیا, وہ ہم نے فراموش کر دیا, وہ ہم نے نظر انداز کر دی. ورنہ تو رمضان تو دے کر گیا تھا, ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی. اس لیے رمضان کے بعد پھر مسجد خالی ہو گئی, سناٹا آ گیا. وہ فجر کی مسجدیں جو فجر کی نماز سے بھری ہوئی تھیں, اب اس مسجدوں میں تلاش ہے کہ کوئی مقتدی آ جائے تو کم از کم امام کے علاوہ کوئی ایک دو نمازی مل جائے تو جماعتی ہو جائے, ورنہ تو بیچارہ اکیلا امامی نماز پڑھ کے جا رہا تھا, یا بوسبت امام مؤذن باقی جماعت غائب, وہ کہاں ہے؟ ساری کی پوری پوری جماعت جو ہے نا وہ پوری ساری کی ساری صبح وہ بستر پر نیت باندھے لیٹی ہوئی اور نیند کے آغوش میں. اب پھر فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, تو فجر کی نماز قضا کرنا یہ تو تقوی کے خلاف ہے. لہذا اگر ہم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام اب یہ ہوا کہ جیسے رمضان میں پانچوں نمازیں باجماعت ماں تکبیر اولا کی ادا کرنے کا اہتمام تھا, اب بھی وہی اہتمام شروع کر دیں. اور ایک دو دن نہیں, دس بیس دن بس چلہ تو کم سے کم پورا کرنے کی نیت کر ہی لیں, اور دعا کریں کہ اللہ یہ چلہ چالیس سال کا ہو جائے, چالیس دن کا نہیں چالیس سال کا ہو جائے, تاکہ ساری زندگی نماز کی پابندی کے ساتھ گزر. چالیس سال یا پچاس پچاس سال تکبیر اولا سے پڑھنے والے بزرگ آج بھی الحمدللہ ہمارے یہاں مدفون. حضرت نواب قیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم میں سے اب بھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے زیارت کی, جو حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے خلیفہ ہیں، ہمارے دارالعلوم کی منتظمہ کمیٹی کے وہ رکن تھے، اور بارہا الحمدللہ یہاں زیارت ہوئی، حضرت قاصر کے بعد یہاں بیان بھی ہوا، فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر اس کو بیان کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تہذیب سے نعمت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرنے کے طور پر بتاتے تھے کہ مجھے الحمدللہ 50 سال سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہے. 50 سال ہمت کی، تم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم بھی ہمت کریں گے ہمیں بھی توفیق ملے گی، وہ ہمت تو ہمارے اندر بھی موجود ہے، بس انہوں نے استعمال کیے ہم نے استعمال نہیں کیا، اتنا فرق ہے. لہذا رمضان شریف گزر گیا، اب ہم اپنی سستی دور کریں، اور اب دوسرا کام یہ کریں کہ تمام نمازیں با جماعت ماں تکبیر اولیٰ کی ادا کرنے کا اہتمام کریں. ترکیب میں بتا دیتا ہوں، توفیق اللہ تعالیٰ دینے والے. ترکیب یہ ہے کہ بس اس میں ترکیب میں بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اذان سے 5 منٹ پہلے سب دنیا بھی کام چھوڑ دیں اور دینی کام بھی چھوڑ دیں. دینی دنیا بھی دونوں کام اذان سے، ذرا سے یاد رکھنا، اذان کا لفظ کہہ رہا ہوں، کبھی آپ کو جماعت سے 5 منٹ پہلے کی بات ہو رہی ہے، اذان سے 5 منٹ پہلے دنیا کی مصروفیت بھی چھوڑ دیں اور دینی مصروفیت بھی چھوڑ دیں، جیسے مطالعہ ہے، سبق ہے، درس ہے، واعظ ہے، یا کوئی اور دینی کام ہے، مشورہ مشورہ ہے، تعلیم ہے، سب چھوڑ دیں اذان سے 5 منٹ پہلے، اور وضو استنجا کر کے بس پھر درمیان میں اذان آئے گی، پھر آپ مسجد میں جا کے دیکھو، انشاءاللہ صفحہ اول میں آپ کو دائیں طرف آرام سے جگہ مل جائے گی. یہ تو ہے اعلیٰ درجہ. ادنا درجہ یہ کہ اذان ہوتے سب چھوڑ دیں، تب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سب اول مل جائے گی، مگر کہیں ملے گی کہیں نہیں ملے گی. جس مسجد میں نمازی نہیں ہوں گے تو اس میں تو مل جائے گی آپ کو، اور جس مسجد میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، صف اول کے شوق کی نماز زیادہ ہے، تو پھر وہ تو پہلے آ جائیں گے آپ سے. اور یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان میں گھس کے بیٹھے یا گردن پھلانگ کے آگے جائیں اور بیچ میں آ کر کے ان میں گھس کے بیٹھیں، یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ اس کی صاف صاف ممانعت ہے. صف اول کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی کندھے پھلانگ کر آگے جانے کی ممانعت ہے، اور ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھنے کی بھی ممانعت ہے، آداب معاشرت کے بھی خلاف ہے. بلکہ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صف اول میں بیٹھنے کی نیت سے مسجد میں آیا، اور مسجد میں آیا تو دیکھا صف اول تو پوری ہو چکی، اور اس نے اس لیے آگے صف اول میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر میں بیچ میں جاؤں گا تو بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی، اور کندھے پھلانگ کر جانے میں اور قریب قریب بیٹھنے والوں کے درمیان میں گھس کر بیٹھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا وہ دوسری صف میں بیٹھ گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ پہلی صف کا دگنا ثواب عطا فرمائے. اور کیا چاہیے بھائی، اور کیا چاہیے؟ وہ آگے والوں کو سنگل ثواب مل رہا ہے، اس پیچھے بیٹھنے والے دوسرے صف میں بیٹھنے والے کو ڈبل ثواب مل رہا ہے، تو ڈبل چاہیے سنگل چاہیے؟ یہاں کو نہیں بولے گا سنگل نہیں چاہیے، سب کہیں گے ڈبل ہی چاہیے. تو بس پھر اس پہ عمل کرو بھائی، پہلے آؤ یا تو اور پہلے پاؤ، اور پہلے نہیں آیا ہو تو بس اب صبر کرو، اور صبر کا بھی ثواب ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ صبر ہی صبر کرتے رہو، پہلے آنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. تو یہ ہے بھائی، تو آپ ہمت کرو، اذان ہوتی اپنا کام چھوڑ دو بس، اور پہلے سے باوز ہو تو سونے پہ سو آگا، نہیں تو آپ جلدی سے وضو کرو اور پھر جلدی سے پہلی صف میں کوشش کرو وہاں جا کر کے نماز سے پہلے کی سنت موقدا غیر موقدا تحیت المسجد تحیت الوضو وغیرہ پڑھو اگر مکروہ ممنوع وقت نہ ہو. یہ طریقہ ہے. دیکھو اب آپ یہ بھی چاہو کہ میں دکان بھی نہ چھوڑوں، گاہک کھڑا ہے، اتنا بڑا گاہک تو پہلی مرتبہ آیا، اور میں نوکری بھی نہ چھوڑوں، اور یار دوست آئے ہوئے ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیسے اٹھ جاؤں؟ پھر سب اول ہی ملنے کی بھائی، پھر دوسری تیسری چوتھی سب بھی ملنی مشکل ہے بھائی، یہ تو آپ کی سستی ہے، آپ کی غفلت ہے، آپ کی کوتاہی ہے، آپ کی لاپرواہی ہے. حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سبق کے طور پہ یاد رکھنا چاہیے، جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی سنایا کرتے تھے. حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے جو لوہار تھے، اور حضرت ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سو نام یاد نہیں آ رہا، مشہور و معروف نام ہے، ان کے گھر کے سامنے ان کی دکان تھی. صبح شام تک یہ اپنا لوہا بھٹی میں گرم کر کے اور گھر پہ رکھ کر کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹتے پیٹتے تھے، اور اس سے مختلف کھل پرزے بنا کر بھیجا کرتے تھے، چھری، چاقو، کانٹا، درانتی، کلہاڑی وغیرہ. تو ان کا یہ معمول لکھا ہے ان کے احوال میں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ اگر انہوں نے زنبور کے ذریعے بھٹی میں سے انگارے کی طرح لال سرخ لوہا نکالا اور لوہے کے اوپر رکھا، اور پھر اس کو توڑنے موڑنے کے لیے یا چپٹا کرنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا. اب ہتھوڑا بھاری ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، اس اٹھا کر کے زور سے مارتے ہیں، پھر وہ لوہا جس طرح چچاتے ہیں اسی طرح مڑ جاتا ہے. تو ان کے بارے میں یہ ان کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ لوہا وہ ہتھوڑا یہاں اٹھاتے اور اسی دوران اذان کی آواز انہیں کان میں پڑتی تو اس کو استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ پیچھے ہی چھوڑ دیا تھا. حالانکہ ہتھوڑا جیسے پیچھے پھینک رہے آگے پھر بھی تو پھینک سکتے ہیں، آگے پھینکیں گے تو استعمال ہو جائے گا، پیچھے پھینکیں گے تو بیکار جائے گا. لیکن وہ اسے گوارا نہیں کرتے تھے کہ میں ایک ضرب بھی اس کی استعمال کر لوں، اس لیے کہ اب خیر ضرب میں نہیں ہے، اب خیر نماز میں ہے، جس کے لیے اللہ کا منادی کہہ رہا ہے صلاح حیا صلاح حیا صلاح حیا الفلاح حیا الفلاح. اب فلاح تو اس میں ہے، اس میں نہیں. بس یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہماری عقل میں یہ بات آ جائے تو بھائی یہ اذان ہوتے کام چھوڑنا پھر کوئی مشکل نہیں. ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بانی دارالعلوم کراچی کو دیکھا، جو انتہائی مصروف و دینی خدمت کرتے کرتے ان کی زندگی گزری. ان کا انتقال بھی ہوا تو سینے پہ فتویٰ رکھا تھا، لیکن ان کے خادم خاص بھائی عرفان جو حضرت کے ڈرائیور تھے انہوں نے بتایا، اور ہم نے بھی دیکھا، کبھی کبھی ہم نے بھی دیکھا، زیادہ تر انہوں نے دیکھا، کہ میں نے ہمیشہ حضرت کو دیکھا کہ جہاں اذان میں بس بھائی بس یہ فرمایا کام چھوڑ، بس بھیا بس آنے. حالانکہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی دین ہی کر رہے ہیں، مدرسے کر رہے ہیں، دارالعلوم کر رہے ہیں، لیکن جہاں اذان کی آواز آئی حضرت بس بھیا اور پھر کام چھوڑ دیا اور حضرت کھڑے. ہر کام کا طریقہ ہوتا ہے، بزرگوں سے طریقہ ملتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی خدمت میں رہنے سے آدمی کو دین پہ چلنے کا طریقہ آتا ہے. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. تو اللہ والوں کے پاس عمل کرنے کا طریقہ آتا ہے، کتابوں سے علم آتا ہے، اللہ والوں سے عمل کا طریقہ آتا ہے. تو ہم شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا معمول دیکھ لو اور ہمارے حضرت کا عمل دیکھ لو، اب اور کیا چاہیے؟ بس اسی پہ ہم بھی عمل کریں، بس ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، بس ہمارے لیے کافی ہے، بس اب ہم اس کو اپنے پلے باندھیں اور پلے باندھ کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں کہ بھائی انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سے تہیا کر لیا گیا، انشاءاللہ تمام نمازیں با جماعت ماں تکبیر اولیٰ کے پڑھیں گے. طریقے میں نے بتا دیا، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سب مسلمانوں کو توفیق عمل عطا فرمائے. فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ کچھ سنن و نوافل بھی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. سنن موقع تو بہرحال موقع ہی ہیں، وہ تو سبھی کو پڑھنی چاہیے، سبھی کو پڑھتے بھی ہیں عام طور پر، لیکن عموماً سنت غیر موقع اور جو نوافل ہے اس کے پابند مسلمان بہت خال خال ہیں، بہت کم مسلمان ان کے پابند ہیں. ہمارے مدارس کے ماحول میں تو ایک مصیبت یہ آ گئی ہے، اور یہ کہ یہ بڑی تکلیف دہ صورت حال آ گئی ہے کہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والے کو شیطان نے یہ سکھا رکھا. یہ تو نفل ہے, نفل ہی تو ہے نا, کوئی ضروری تو نہیں ہے نا, فرض واجب تو نہیں ہے جو شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی. لہذا وہ تو اس لیے سنتیں غیر موقع تھا نہیں پڑھتے, وہ تو نفلیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ شیطان نے یہ بتا دی. تو نفل ہے, یہ پڑھنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. لہذا مدرسوں میں تو بہت کم لوگ ان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہتا میں کہ نہیں ہے, لیکن عام طلبا کے اندر یہ شیطان نے پھونک ماری ہوئی ہے اور ان کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ یہ تو فرض تھوڑی ہوئی. کہتے بھی تو کہ فرض واجب تھوڑی, ارے فرض واجب نہیں ہے تو سنتیں اور نفلیں آخر شریعت نے بتائی تو ہیں, ان کے فضائل بھی تو بتلائے ہیں, فوائد بھی تو بتلائے ہیں. وہ کس لیے بتلائے؟ عمل کرنے کے لیے بتلائے. اور شریعت کے اندر مداومت اور استقامت مطلوب ہے. قرآن عزیز استقامت کی فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں, تو استقامت جس طرح فرائض میں مطلوب ہے, نوافل میں ہی مطلوب ہے. ہاں درجہ رکھو اپنے ذہن میں کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ نفل ہے, اور پھر کسی کو کوئی عذر پیش آ جائے, کسی کو کچھ ہو جائے, تو پھر یہ نہیں کہ سب کا گناہ ایک جیسا. جو فرض چھوڑنے گنا وہی نفل چھوڑنے گنا, جو فرض چھوڑنے گنا وہی سنت موقع کا بھی گنا. بھائی یہ ایک سہولت شریعت نے ہم کو دی ہے, لیکن شریعت نے سہولت دینے کا یہ مطلب نہیں بتایا کہ پڑھو ہی مت. اچھا جو بےچارے دینی ماحول سے جڑے ہوئے نہیں, انہیں علم ہی نہیں, اور تھوڑا بہت جن کو علم ہے تو ان میں بھی وہی سستی غفلت کاہلی لاپرواہی. لہذا اکثر مسلمانوں کا حال یہ کہ وہ سنن نوافل کے پابند ذرا کم ہے. یاد رکھو ان تمام نوافل کے اور سنت غیر موقع بھی نوافل نفل ہیں, ان سب کے دو بڑے بڑے فائدے ہیں. ان کے الگ الگ فضائل تو بہت ہیں, اس کا تو یہ وقت بیان کرنے کا نہیں ہے, لیکن مجموعی طور پر تمام نوافل کے دو بڑے فائدے اور حدیث ثابت ہیں. ان فائدوں کے خاطر بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایک فائدہ تو یہ ہے جو حدیث شریف میں آیا, وہ فائدہ یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو سب مسلمان جانتے ہیں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو نماز میں پاس ہو جائے گا آگے کی منزلیں بھی اس کی آسان ہو جائیں گی, وہاں بھی پاس ہوتا چلا جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر کوئی نماز کے میں اٹک گیا اور نماز میں فیل ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی فیل ہوتا چلا جائے گا, یعنی باقی عبادات میں فیل ہوتا جائے گا. اس لیے کہ نماز ایسی عبادت تھی جو تمام فرائض سے بڑھ کر دن میں پانچ مرتبہ فرض تھی, تو اس میں جب اٹکے گا تو پھر باقی میں زیادہ اٹکنے کا خطرہ ہی رہے گا. تو خیر جب کہ نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا, تو اگر اس کے فرائض واجبات نکلیں گے ناقص اور نامکمل اور ناقابل قبول, یعنی نمازیں تو پڑھی مگر ایسی لنگڑی لولی اندھی کاڑی پڑھی یا ایسی گنڈے دار پڑھی کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوئی, ناقص اور نامکمل ہوئی, تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان و رحیم ہے اور بے حد اپنے بندوں پر مہربان ہے, اور خاص طور پر اہل ایمان کو آخرت میں بہانے بہانے سے بخشش فرمائیں گے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ ازراہ کرم فرشتوں سے فرمائیں گے بھائی اس بندے کی نماز تو یعنی فرائض تو اس کے صحیح نہیں نکلے, لیکن اب ایسا کرو اس کے دیکھو نام اعمال میں نوافل بھی ہیں یا نہیں. اللہ اگر نوافل نکلیں گی تو فرمائیں گے بھائی ان نوافل کو کے ذریعے ان کے فرائض کی کمی دور کر لو اور فرائض قابل قبول بنا لو اور اس کی بخشش ہو جائے. تو نفلیں ہوں گی جبھی تو یہ کام ہوگا, اور جس نے یہ کہا ہوگا کہ نفلیں تو نفلیں ہیں, یہ کو فرض و واجب تھوڑی ہے, اور اس نے پڑھی نہیں ہوں گی تو پھر کیا کرے گا, تو وہاں پوچھتا ہے اس کا حل تو آج ہے کہ پڑھو اور پابندی سے پڑھو اور ہمیشہ پڑھو, تاکہ جتنا نوافل کا ذخیرہ ہوگا اتنے ہی وہ نوافل آخرت میں اس کے فرائض واجبات کی تکمیل کا ذریعہ بنیں گے. ایک تو یہ بڑا فائدہ ہے. اور دوسرا اہم اور عظیم اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ پابندی کے ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے تو جب وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دل میں اس سے محبت کرتا ہے. آیا پھر بھی وہ پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبریل فلاں بندہ جو ہے وہ میری بے شک اس کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ میری رضا کے خاطر نفلے پڑھتا ہے تو میں اس سے محبت کروں تم بھی محبت کرو. یہاں تک کہ یہ چاروں جو مشہور فرشتے ہیں اور سارے فرشتوں کے سردار ہیں یہ چاروں کو حکم ملتا ہے کہ اس سے محبت کرو گے میں محبت کروں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید مہربانی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان کے ملائکہ سے کہہ دو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. پھر وہ محبت چھٹے آسمان والوں میں منتقل ہوتی ہے پھر دنیا والے ساتویں آسمان پہ منتقل ہوتی ہے پھر اور بھی آگے ان کی عنایت و مہربانی ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اب اس سے جو میری محبت ہے اس محبت کو زمین پہ اتار پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے بڑھ کر نوافل کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء امت صلحاء امت سب لوگ ان سے محبت کرتے نہیں کرتے جو بھی ان کا نام لیتا ہے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی محبت کی وجہ سے ہے. عام لوگوں کے لیے تو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے نا اور نہ کوئی آدمی کو کسی عام آدمی سے کوئی محبت ہوتی لیکن اللہ والے سے دنیا کا کونے کونے والا انسان جس کو اس کا علم ہو جائے وہ محبت کرتا ہے چاہے اس نے شکل بھی نہ دیکھی ہو چاہے اس نے زیارت بھی نہ کی ہو اس سے کوئی رابطہ بھی نہ ہوا ہو بات بھی نہ کی ہو لیکن نام سنتے اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو مخلوق خدا محبت میں اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ دو بڑے بڑے فائدے ہیں. اور کیا فائدہ چاہیے بھائی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے ہم کون ہماری حیثیت کیا ہم اس لائق کہاں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. اس لیے ایک شعر ہے کہ اللہ والوں کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کرتے ہیں. ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے قابل ذکر ہو گئے ہم بھی ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے قابل ذکر ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے ہیں نہ فرض نہ واجب لیکن وہ تو ان کی محبت میں سب کچھ کیے جاتے ہیں اور ان کا حال تو یہ ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو یہ بھی محبت کی وجہ سے ان کو انعام ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ان سے محبت کرتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق بن جاتے ہیں. یہ نوافل اسے قرب بن نوافل کہتے ہیں. تو فرائض و واجبات سے بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے یاد رکھو اور سب سے بڑھ کر فرائض و واجبات سے قرب ملتا ہے اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے قرب ملتا ہے. لہذا نوافل کی بھی اہمیت ہے نوافل کا بھی بڑا عظیم فائدہ ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا وہ بھی سنا دوں. وہ بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موائد میں کہیں پڑھا تھا کہ ایک غیر مقلد کسی دیہاتی سے ملا اور بعض غیر مقلد بڑے شیڑھی ہوتے ضدی اور بحثی اللہ بچائے ان بیچاروں کے اندر یہی بعض دفعہ ان کے اندر بس ضد بحث اپنی بخاری مسلم سب کو سناتے پھرتے اور عام مسلمان بیچارے نہ کبھی انہوں نے بخاری دیکھی نہ مسلم دیکھی. اب وہ یہ تو کہنے لگتے کہ میں حضور کا اشارہ نہیں مانتا زیادہ وہ بیچارے لاجواب ہو جاتے ہیں. اب کچھ تو مان لیتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں تو ہوتے ہیں بڑے شریف لیکن سب نہیں ہوتے. کوئی کوئی ان میں ایسا ہوتا ہے بڑا بحثی جہاں جائے گا بس بخاری مسلم بھول کے بیٹھ جائے گا. کوئی کھانا کھا رہا ہو تو بھی وہ پہلے میری بخاری مسلم سن لے بھائی وہ کہتے ہیں بس رفع دین تو حضور ثابت ہے اور رفع دین نہ کرنا ثابت نہیں ہے، سفید جھوٹ. ارے بھائی رفع دین بھی ثابت ہے، رفع دین نہ کرنا بھی ثابت ہے، دونوں حدیثوں میں ثابت ہے. یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے؟ آمین زور سے کہنا بھی ثابت ہے، آہستہ کہنا بھی ثابت ہے. اب اپنے اپنے امام کا مسئلہ کہ کسی نے زور سے آمین کہنے کو ترجیح دی، کسی نے آہستہ آمین کہنے کو ترجیح دی. مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس آمین زور سے ہی ہے، رفع دین ہے تو بس رفع دین ہی ہے، بخاری میں ہے مسلم میں ہے، لہذا تم لوگ جو رفع دین نہیں کرتے ہو تم غلط کرتے ہو. تو یہ بحث کرنے والے بڑے ہوتے ہیں اللہ بچائے. تو ایسے کسی بحثی کی کسی بیچارے دیہاتی سے ملاقات ہو گئی، اب وہ یہ دیکھتے نہیں کہ دیہاتی ہے یا شہری ہے، پڑھا لکھا ہے، انہیں تو اپنی بھڑاس نکالنی ہے. اب جناب اس دیہاتی کو اسے بیٹھ سائیں میری بات سن، اسے بٹھایا اور جناب اس نے خوب اپنی دھواں دھار تقریر کی. اور ان کو اپنے مسئلے کی ساری حدیثیں فر فر یاد ہوتی ہیں، چاہے وہ ضعیف ہی ہوں، فر فر اس کو سنائی اور اس کو قائل کیا کہ تراویح بس 8 رکعت ہیں، 20 نہیں ہیں. وہ بےچارا دیہاتی وہ بھی کیا جانے، وہ دیر تک سنتا رہا سنتا رہا، سمجھو سنی ہو گیا ہوگا بےچارا. جب وہ اپنی پوری کتھا سنا چکا اور اپنی تقریر ختم کر چکا، اپنی بخاری مسلم اس نے پوری سنا دی اور ثابت کر دیا اس کو، تو سمجھ گیا کہ اب تو یہ آج سے ہی 8 پڑے گا، کیونکہ میں نے پورا زور لگایا. مگر وہ بھی ماشاء اللہ بہت ہی عقل مند تھا، جیسے بات دیہاتی بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں، سارے بیوقوف تھوڑی ہوتے ہیں، عقل مند تھا. جب وہ اپنی ساری بھڑاس نکال چکا اور اپنی ساری تقریر کر چکا اور بخاری مسلم سنا چکا، تو بولا کہ بھائی مولوی صاحب تم نے جو کچھ مجھے سنایا میں نے تو پلے پڑھا دیا، مجھے تو پتہ نہیں چلا تم نے کیا کہا کیا نہیں کہا، پر میری عقل یوں کہے کہ 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. تو وہ بڑا ہکا بکا رہ گیا، کیسے؟ کیوں ایسے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیشی ہوئی اور مانگ لی 20 رکعتیں تو اپن تو 20 دے دیں گے، تو کہاں سے لائے گا؟ اگر 8 مانگی تو میں 8 دوں گا، 12 میری بچی، میں اس سے کچھ اور کام کروں گا. تو بھائی میرا دل میری عقل تو یہ کہے کہ 20 صحیح ہے اور 8 غلط ہے. وہ ایسا جھیپا کہ دن دبا کے بھاگا. ایسی آمین پر بھی ایک لطیفہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے موائز میں، کیونکہ انگریز کی عدالت میں، کیونکہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی نا اس زمانے میں، میں نے بتایا نا کہ بےچارے ذرا ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھیسے بھیسے بھائی تم زور سے آمین کہنا کہتے ہو، اس میں لڑنی کیا بات ہے؟ جو آمین آہستہ کہہ رہے ہیں ان کو آہستہ کہہ رہے، تو جو رفع دین کر رہے ہیں کرنے دو، جو نہیں کر رہے ہیں انہیں مت چھیڑو. مگر وہی بات ہے، ان کی عادت جو ہے نا ضد بھیس کی ہوتی. تو وہ مقدمہ ہی عدالت میں پہنچ گیا، مقدمہ بھی کس گیا؟ انگریز کی عدالت میں مقدمہ یہ گیا کہ بھائی آمین جو ہے نا وہ زور سے کہنی چاہیے، یہ حنفی لوگ آہستہ کہتے ہیں. اب مقدمہ اس کے زیر آ گیا تھا، اس نے اس کی تحقیق کی، تو حضرت فرماتے ہیں اس نے عجیب و غریب فیصلہ کیا کہ اپل دنگ رہ گئی. فیصلہ نے کہا بھائی آمین کی دو قسمیں ہیں، آمین کی تین قسمیں ہیں. آمین کی تیس قسمیں، ایک آمین بالجہر جو شوافے کا مسلک ہے، ایک آمین بالسر جو حناف کا مسلک ہے، ایک آمین بالشر یہ غیر مقلدوں کا مسلک ہے. کہ انہیں کام تو آمین بالشر ہے، کہ یعنی آمین زور سے کہہ کے بس لڑانا ہے، جھگڑا کرنا ہے، لوگوں کو بلا وجہ ذریعہ خار کرنا ہے، اور بحث مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا، حاصل کچھ نہیں، حاصل کچھ بھی نہیں. تو بھائی نوافل پڑھتے رہنا چاہیے، یہ کل کام آئیں گے. اس لیے آپ کوئی طالب علم یہ نہیں کہے کہ بھائی یہ تو نفل میں نہیں پڑھتا، اور جن کو علم نہیں وہ بھی پابندی سے شروع کرے. اور نوافل مشہور و معروف ہیں بھائی، تحیت المسجد بھی ہے، تحیت الوضو بھی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہے، صلاۃ الشکر بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، یہ بھی وہ ہیں جو کبھی کبھی پڑھ لینے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو مشہور معروف ہیں جیسے کہ اشراق ہے، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، بہتر 4 رکعتیں ہیں، چاشی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، بہتر 8 رکعت 4 رکعتیں، اور پھر سنن زوال یعنی زوال سے پہلے 4 رکعتیں، کم سے کم دو رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد چھ رکعت ابوابین، جن کے پڑھنے سے بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، پھر آگے عشاء کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد وتروں سے پہلے کم سے کم چار رکعتیں، جس کے دو بڑے ثواب تو ہیں، ایک یہ کہ تہجد کا ثواب ملتا ہے ان کے پڑھنے سے، تہجد کے اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، اور یہ ان چار رکعتوں کا ایک ثواب شب قدر کی عبادت کا ثواب ملنا بھی ہے، وتر کے بعد کی دو رفلیں جو حضور سے پڑھنا ثابت ہیں یہ نافل ہو گئی، ان کی بس ہمیشہ پابندی رکھو، اور سنت موقع دہ بھی پابندی کے ساتھ پڑھو، کبھی سنت غیر موقع دہ ہی پڑھ لیا تھا، نہیں سنت غیر موقع دہ ہی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ دو باتوں کا بیان ہو گیا، نمبر ایک تقوی اختیار کرے، نمبر دو نماز با جماعت کا خاص ہے، مسلمانوں کی اس روایت کو ہم زندہ کریں کہ اذان ہوتے دکان بند اور مسجد میں جا کر کے اب یہ سب چیزیں پڑھو، اس طرح سے انشاءاللہ تعالی تقوی اور زیادہ مضبوط و قوی ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین آمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت انفسنا تقواها، اللهم آت انفسنا تقواها وزكنا انت خير من زكانا، اللهم آت انفسنا تقواها وزكنا انت خير من زكانا، انت ولينا ومولانا، اللهم انا نسألك مما عندك، اللهم انا نسألك مما عندك، وافرغ علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وانشر علينا من رحمتك، وانزل علينا من بركتك، اللهم أعنا بالعلم، اللهم أعنا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، اللهم أعنا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، اللهم إنا نسألك الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، یا رحم الرحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کی اور جہاں جہاں جو جو حضرات خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما، یا رحم الرحمین ہم سب کو کامل تقوی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی عطا فرما، ہماری زندگی سراپا تقوی بنا دیجیے، ہماری زندگی کو سراپا تقویٰ بنا دیجیے، یا اللہ کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، صغائر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا اللہ شبہات شکوں کو شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ورع و تقویٰ عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو، تمام حاضرین اور حاضرات کو، اور جہاں جہاں جو جو حضرات اس بیان کو سن رہے ہیں ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو، یا اللہ یا اللہ تقویٰ کامل تقویٰ عطا فرما، کامل تقویٰ عطا فرما، کامل تقویٰ عطا فرما،
یا ارحم الراحمین، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. رمضان شریف جس طرح آپ نے عافیت سے پورا کرا دیا، یا اللہ یہ آنے والا سال بھی جو شروع ہو چکا ہے اس میں بھی ہم کو عافیت و سلامتی نصیب فرما، عافیت و سلامتی عطا فرما. اس میں بھی ہمیں یا اللہ زیادہ سے زیادہ متقی بننے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ متقی بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اہل تقوی کی صحبت نصیب فرما، اہل تقوی کی صحبت نصیب فرما، تقوی بھی نصیب فرما، اہل تقوی کی صحبت بھی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ اخت سلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ اخت سلمان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اور دارالعلوم کے اساتذہ، منتظمین، ملازمین، کارکنان، محبین، مخلصین، معاونین میں، اور ان کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جن صاحب نے پرچی دی ہے ان کے والد صاحب کے گھٹنے کی ہڈی یا ٹان کی ہڈی جو ہے وہ جڑ نہیں رہی ہے، اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دیجئے اور ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اور ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے اپنے اپنی دعاؤں کے واسطے زبانی کہا ہے یا خط میں لکھا ہے، یا اللہ ان کی سب نیک مرادیں پوری فرما، ہماری بھی سب نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم بے ہمت ہیں ہمیں ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم کاہل ہیں ہماری کاہلی کو دور فرما، ہم سست ہیں ہماری سستی کو دور فرما، ہمارے اندر چستی موجود ہے یا اللہ اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں یا اللہ ہمیں پہلوان بنا دیجیے، چست اور پہلوان بنا دیجیے، گناہوں سے بچنے میں ہمیں پہلوان بنا دیجیے، اور ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری اعانت فرما، ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنے تابعدار بندوں میں داخل فرما، اور ضرور بھی ضرور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ آنے والے الیکشن میں پاکستان کی قسمت بدل دیجیے، یا اللہ پاکستان کی قسمت بدل دیجیے. یا اللہ ہماری بدعمالیوں پہ نظر نہ فرما، یا اللہ ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، محض اپنی رحمت پہ نظر فرما، اور اپنی رحمت کے طفیل پاکستان کو حکومت صالحہ نصیب فرما، پاکستان کو حکومت عادلہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، عالم اسلام جن جن فتنوں میں مبتلا ہے سب سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کے سارے فتنے دور فرما، کفار و مشرکین کے یا اللہ ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر کافر ظلم کر رہے ہیں ان کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، عافیت نصیب فرما، امت مسلمہ کو متفق فرما، متحد فرما، اور ان کو بہترین اور قابل لائق فائق قیادت نصیب فرما، ان کو بہترین اور قابل لائق فائق قیادت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين، امين. برحمتك.